أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبذئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم.
اور یاد کرو جبکہ تم صبح سویرے اپنے گھر سے مومنوں کو جنگ کے مورچوں پر مامور کرنے نکلے تھے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے.
اِذْ هَمَّ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ.
جبکہ تم میں سے دو جماعتوں نے حوصلہ چھوڑ دینے کا ارادہ کر لیا تھا حالانکہ اللہ ان کا مددگار بنا ہوا تھا، اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے.
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
اور اللہ نے تو تمہاری مدد بدر میں بھی کی جبکہ تم نہایت کمزور تھے، پس اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو.
اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين.
یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد فرمائے.
بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف. هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ.
ہاں اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کر رکھو گے اور دشمن اچانک تم پر بھی حملہ کر دے تو تمہارا پروردگار 3000 سے زیادہ 5000 خصوصی نشان اور سفید پگڑی والے فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے گا.
وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.
اور مدد کی یہ قبر اس لیے دی گئی ہے کہ تمہیں خوشی ہو اور اس فتح کی خبر سے تمہارے قلوب مطمئن ہو جائیں. اور مدد نہیں آتی مگر غالب اور حکمت والے خدا ہی کے پاس سے.
لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتهم فینقلبوا خائبین.
تاکہ اللہ کافروں کے ایک حصے کو کاٹ دے یا انہیں ذلیل کر دے کہ وہ نامراد ہو کر لوٹے.
ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون.
تمہیں اس بارے میں کوئی اختیار نہیں، خدا ان کی توبہ قبول کرے یا انہیں عذاب دے کہ وہ ظالم ہیں.
وللہ ما فی السماوات وما فی الارض یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ غفور رحیم.
اور اللہ ہی کے اختیار میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تلاوت کردہ سورہ آل عمران کے 13 رکوع کی تفسیر اس طرح ہے.
وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ.
اور یاد کرو جبکہ تم صبح سویرے اپنے گھر سے مومنوں کو جنگ کے مورچوں پر مامور کرنے نکلے تھے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. گزشتہ آیت میں مسلمان کو ہدایت فرمائی تھی کہ منکرین کے مکر و فریب اور چال بازیوں سے محفوظ رہنے کی ایک ہی تدبیر ہے، وہ یہ ہے کہ مشکلات و مصائب کے وقت صبر و تقویٰ اور توکل و بھروسے کی راہ پر گامزن رہو، اللہ تم کو دشمن کے مکر سے محفوظ رکھے گا. ان آیتوں میں جنگ بدر اور جنگ احد کے واقعات سے عبرت دلاتا ہے. مسلسل 5 رکوع ان واقعات پر محیط ہیں. ارشاد فرماتا ہے کہ مسلمانوں، دیکھو تم نے جنگ احد کے موقع پر صبر و ثبات، تقوی و توکل کے خلاف عمل اور مظاہرہ کیا، اس طرح کہ مال غنیمت کی محبت میں گرفتار ہو گئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کر کے گھاٹی کے مورچے کی حفاظت چھوڑ دی. علاوہ ازیں تم میں سے 2 قبیلوں یعنی بنو سلمہ اور بنو حارثہ نے بزدلی کا مظاہرہ کیا اور میدان جنگ سے راہ فراری کا ارادہ کیا. ان سب باتوں کے نتیجے میں جو خمیازہ تم کو بھگتنا پڑا وہ تم سب جانتے ہیں، حالانکہ تم کو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے تھا. اس کے برخلاف جنگ بدر کے موقع پر جبکہ تم صرف 313 تھے، تم سے کوئی لغزش نہیں ہوئی اور تم صبر و تقوی کو اختیار کیے رہے، جس کی برکت سے تم نے باوجود بے سر و سامانی اور قلت تعداد کے اللہ کی نصرت سے دشمن کو شکست دی اور فاتح و کامران رہے۔ جنگ بدر کی تفصیل آل عمران کی آیت 12-13 کے تحت صفحہ 124 پر دیکھی جا سکتی ہے۔ اب یہاں جنگ احد کا مختصر واقعہ لکھا جاتا ہے تاکہ آیتوں کا مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ جنگ احد بھی اسلامی جنگوں میں نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔ در حقیقت یہ اسلام کی دوسری بڑی جنگ تھی جو حق و باطل کے معرکہ میں عبرت اور معزت کا بے شمار ذخیرہ رکھتی ہے۔ احد مدینہ طیبہ کے ایک پہاڑ کا نام ہے جو بجانب جنوب تقریباً 2 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ماہ شوال کی 13 تاریخ سن 3 ہجری مطابق ماہ جنوری سن 625 عیسوی میں اسلام و کفر کا دوسرا عظیم معرکہ پیش آیا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ میدان بدر میں قریش مکہ کو جو ذلت آمیز شکست ہوئی تھی، جس میں ان کے 70 سردار مارے گئے تھے اور 70 قید کر لیے گئے تھے، یہ ایک ایسی رسوائی تھی جس سے مشرکین مکہ کا گھر سوگوار تھا۔ اسی طرح قریش کے دوست قبائل بھی نوحا خاں تھے، ابو سفیان نے جو قریش کا سردار تھا یہ قسم کھائی تھی کہ جب تک بدر کا انتقام نہ لے لوں گا، نہ غسل کروں گا، نہ لباس تبدیل کروں گا۔ ابو جہل کا جوان سا لڑکا اکرمہ بن ابی جہل اور دوسرے نوجوانوں کی تقریریں اور عورتوں کی ناہا خانی و تانا زنی ایک فیصلہ کن مقابلے کے لیے ماحول پیدا کر رہی تھیں۔ وہ چاہتے تھے کہ جس طرح بدر میں مسلمانوں کو سر بلندی اور غلبہ حاصل ہوا، اسی طرح اہل مکہ کو بھی اسلام اور مسلمانوں پر سر بلندی حاصل ہو اور سرداران قریش کے خون کا بدلہ پورے طور پر لیا جائے۔ ابو سفیان جو رؤسائے قریش میں اس وقت نمایاں حیثیت کا حامل تھا، اپنی سرگردگی میں مکے کے 3000 سرماؤں کا لشکر لے کر مسلمانوں اور اسلام کو مٹانے کے لیے نکلا اور مدینہ منورہ کے قریب جبل احد کے سامنے خیمہ زن ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجربہ کار صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا کہ ایسی صورت میں کیا اقدام کرنا چاہیے اور کس طرح ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ تجربہ کار عمر رسیدہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ رائے دی کہ ہم کو مدینے سے باہر نکل کر جنگ کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم شہر کے اندر ہی دشمن کا انتظار کریں، جب وہ از خود حملہ آور ہو تو پھر ہم بھرپور مقابلہ کریں، اس طرح ہم کو اپنے شہر میں ہر طرح کی سہولت اور طاقت حاصل رہے گی اور دشمن کے لیے یہ آسان نہ ہوگا کہ وہ شہر پر از خود حملہ کرے، اگر وہ ایسا اقدام کرے گا تو بلا شبہ شکست اٹھائے گا۔ لیکن بعض ان صحابہ رضی اللہ عنہم کو جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے اور بدر کی فضیلت کو اس وقت حاصل کرنا چاہتے تھے، یہ رائے پسند نہیں آئی۔ مزید برآں نوجوان صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی ان کا ساتھ دیا اور اکثریت کی رائے یہ قرار پائی کہ شہر سے باہر نکل کر ہی دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا اور اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ عمر رسیدہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنے چھوٹوں کی رائے پر ملامت کی کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رجحان کے خلاف رائے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحشت زدہ کر دیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لائے تو جنگی لباس زیب تن تھا۔ نوجوان صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنی رائے پر اظہار ندامت کیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی مناسب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر کے اندر ہی دشمن کا مقابلہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا کہ نبی کی شان کے یہ خلاف ہے کہ جب وہ اللہ کی راہ میں ہتھیار لے کر کھڑا ہو جائے تو پھر بغیر مقابلہ ہتھیار اتار رکھ دے۔ اب اللہ کا نام لے کر میدان میں نکلو۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے تو 1000 کا لشکر ساتھ تھا۔ کچھ ہی دور آگے چلے تھے کہ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابئی لشکر میں شریک اپنے 300 ساتھیوں کو علیحدہ کر لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ آپ نے ہم جیسے تجربے کار عمر رسیدہ لوگوں کی بات نہ مانی اور نوجوانوں غیر آزمودہ کار لڑکوں کی بات مان کر مقابلے کے لیے نکل آئے۔ محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے ہماری جانوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے، لہذا ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ دراصل یہ ایک سازش تھی جو منافقین نے مشرکین مکہ سے مل کر خفیہ طور پر کر لی تھی تاکہ مخلص مسلمانوں کو عین وقت پر پریشان کر دے۔ لیکن ان منافقین کا مقصد پورا نہ ہوا جبکہ انہوں نے دیکھا کہ بقیہ 700 مخلص مسلمان اپنے پورے عزم و ارادے اور ذوق و شوق سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ 300 منافقین کی یہ جماعت عبداللہ بن ابئی کی سرگردگی میں مدینہ واپس ہو گئی۔ عبداللہ بن ابئی بن سلول کو دیکھ کر انصار کے دو قبیلے بنو حارثہ اور بنو سلمہ بھی پست ہمت ہو گئے اور ارادہ کیا کہ میدان جنگ سے سرک جائیں، مگر فداکار مسلمانوں کے جوش و ولولے کو دیکھ کر ان کی ہمت بھی بلند و مضبوط ہو گئی اور وہ سنبھل گئے۔ یہ اللہ کا فضل و کرم تھا جو ان دو مسلمان قبیلوں پر ہوا جس کا قرآن نے اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا کہہ کر اشارتاً ذکر کیا ہے۔ بلاخر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 700 جان نثاروں کو ساتھ لے کر دشمن کے مقابل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی صفے ترتیب دی اور 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں پہاڑ کی گھاٹی پر متعین کیا اور اس کو سخت تاکید کی کہ کسی حال میں بھی اس مورچے کو نہ چھوڑنا۔ الغرض فوج کو پوری ہدایت دینے کے بعد جنگ شروع ہوئی۔ مسلمان بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے لگے اور دشمن کو ہر طرف سے دبانے لگے۔ ان کے حملوں سے دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے۔ تیر انداز جو درے کے مورچے پر متعین تھے دشمن کو جب پسپا ہوتا دیکھا تو اپنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمت کی لوٹ مار میں شریک ہو گئے۔ حالانکہ ان کے سردار عبداللہ بن جبیر نے ہر چند انہیں روکا لیکن وہ نہ مانے۔ تب دشمن کے ایک طاقتور دستے نے مورچہ خالی دیکھ کر پشت کی طرف سے مسلمانوں پر یلغار کر دی۔ یہ دیکھ کر قریش کے شکست خوردہ آدمی بھی پلٹ پڑے اور چو طرف سے مسلمانوں پر تلواریں برسانے لگے۔ آن کی آن میں مسلمانوں کی حاصل شدہ فتح شکست میں بدل گئی۔ 70 صحابہ رضی اللہ عنہم شہید ہوئے، جن میں سب سے نمایاں شخصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے کافر بھائی عتبہ بن ابی وقاص نے موقع پا کر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک پتھر پھینکا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہو گیا اور خود کی کڑیاں رخسار مبارک میں دھنس گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں 11 صحابہ رضی اللہ عنہم نے جان نثاری دکھائی اور سینہ سپر ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا کہ دشمن اپنی فتح نامکمل چھوڑ کر میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا۔ مورخ ابن اسحاق کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ احد کی شان میں سورہ آل عمران کی تقریباً 60 آیات نازل کی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ جنگ احد کا آنکھوں دیکھا حال بیان فرمائیے. فرمایا کہ سورہ آل عمران کی 120 آیات پڑھو, تم کو خود سارا خطہ معلوم ہو جائے گا. فتح الباری جلد 7 صفحہ 287.
اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ.
یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد فرمائے. اسلام کی سب سے پہلی اور بڑی جنگ, جنگ بدر میں اللہ تعالی نے جس طرح اسلام کے جان باز بہادروں کی مدد فرمائی تھی, اس آیت میں اس کو یاد دلایا جا رہا ہے. جنگ بدر میں مشرکین مکہ کی فوج 1000 کے لگ بھگ تھی, جس کے مقابلے میں صرف 313 مجاہدین اسلام تھے. آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو من جانب اللہ نصرت الہی کا کامل یقین تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اگرچہ دشمن کی تعداد ہماری تعداد سے تگنی ہے, لیکن اللہ نے نصرت و مدد کا وعدہ فرمایا ہے. اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ 3000 فرشتے بھیج کر چشم زدن میں تمہاری تعداد کو بھی تگنی کر دے. بلکہ اگر زیادہ خطرہ ہو اور کفار کے پاس اچانک کمک پہنچ جائے تو 3000 کے بجائے کئی اور ہزار فرشتے تمہاری مدد کو آ سکتے ہیں. لہذا تمہارا فرض ہے کہ میدان جنگ میں پامردی کا مظاہرہ کرو اور دشمن سے ڈٹ کر مقابلہ کرو, اور حالت جنگ میں بھی صبر و تقوی کا دامن نہ چھوڑو. اسی میں فتح و کامرانی کی ضمانت ہے. مصوبین یعنی علامت والے, یعنی اللہ تعالی کی طرف سے بدر کی لڑائی میں جو فرشتے نازل کیے گئے تھے وہ سب مخصوص نشانی والے تھے. حضرت علی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مجاہد سے بھی ایسی ہی روایت بیان ہوئی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے سروں پر سفید پگڑیاں تھیں. ابن کثیر
وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ.
اور مدد کی یہ خبر اس لیے دی گئی کہ تمہیں خوشی ہو اور اس فتح کی خبر سے تمہارے قلوب مطمئن ہو جائے. مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجنے کا جو وعدہ کیا گیا ہے وہ محض اس لیے ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے خوف و ہراس جاتا رہے اور پورے سکون و اطمینان اور عزم و استقلال کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کر سکے. ورنہ اللہ تعالیٰ تو اس بات کا ہرگز پابند نہیں کہ وہ فرشتوں ہی کے ذریعے مسلمانوں کی یا کسی اور کی مدد کرے. نصرت و تائید کا سر چشمہ اس کی قدرت ہے, نہ کہ ظاہری اسباب. پھر یاد رکھو کہ اس موقع پر تمہاری اس طرح مدد کرنے سے غرض یہ تھی کہ کفر کا زور ٹوٹ جائے اور اس کی تائید کرنے والے صفحہ ہستی سے مٹ جائے, اور جو باقی بچیں وہ ذلیل و خوار اور نادم ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ جائے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے علاوہ فرشتے کبھی کسی جنگ کے موقع پر نازل نہیں کیے گئے. یہ صرف گنتی بڑھانے اور مدد کے لیے تھے, نہ کہ لڑائی کے لیے.
ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإن انهم ظالمون.
تمہیں اس بارے میں کوئی اختیار نہیں، خدا ان کی توبہ قبول کرے یا انہیں عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم ہیں. جنگ احد کے واقعات سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو سخت تکلیف پہنچی. گھاٹی کے محافظ دستے کی لاپرواہی، 70 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی شہادت جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ بنا دی تھی، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک بھی شہید ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کفار کے حق میں بد دعا نکلی کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس نے اپنے نبی کو زخمی کیا جو ان کو خدا کی طرف بلاتا ہے. اس موقع پر یہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درگزر کرنے کی تعلیم دینے نازل ہوئی اور فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو بخشنے یا سزا دینے میں تمہیں کوئی دخل نہیں، یہ اختیار تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہے کہ وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے سزا دے. تمہارا کام یہ ہے کہ لوگوں کو دعوت بصیرت دو اور کسی حال میں بھی ان سے مایوس نہ ہو. ممکن ہے کہ ان لوگوں کو یا ان کی نسل میں سے کسی کو اسلام کا محافظ اور آپ کا جان نثار بنا دیا جائے. چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ جن لوگوں کے حق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کا ارادہ فرمایا تھا وہ مشرف با اسلام ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی جان نثاری دکھائی. الحمدللہ سورہ آل عمران کے 13ویں رکوع کی تلاوت میں ترجمہ و تفسیر ختم ہوئی.